لما جاءہم وانہ لکتاب العزیز، یہ بہت باعزت کتاب ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ کتاب ایسی ہے جو اپنی حفاظت خود کر سکتی ہے، اس پر باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے. میں نے کئی مثالیں دی ہیں، آپ نے وہ مقام بھی پڑھ لیا تھا، سر سید احمد خاں اور ان کے قبیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی تعبیر کی، یہ مدو جذر تھا، یہ سمندر تھوڑی پھٹ سکتا ہے، یہ مولویوں کی بات ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے، فن فلقا، سمندر پھٹ گیا، فکان کل صرف کا سود عظیم، اور ہر حصہ اس کا جو ہے چٹان کے مانند کھڑا ہو گیا. اس کو مدو جذر پر کیسے آپ لائیں گے؟ قرآن کو اپنی پوری حفاظت کر رہا ہے، قرآن کہیں بھی کسی غلط تعبیر کو آنے کا موقع نہیں دے رہا. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حبیب، یہ تو اس ہستی کی طرف سے نازل کیا گیا جو خود حکیم ہے. اور یہ جو کلام جو حکیم ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل اور قول حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا، تو اللہ کا کلام کیسے حکمت سے خالی ہوگا؟ اور وہ حمید ہے. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اے نبی نہیں کہا گیا آپ کے بارے میں مگر وہی کچھ جو آپ سے پہلے رسولوں کے بارے میں کہا گیا. سب کو ہی کہا گیا تھا کہ پاگل ہو گئے، سب کو کہا گیا تھا کہ جادو کا اثر ہو گیا، سب کو کہا گیا تھا کہ تمہارا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، بہتوں سے کہا گیا کہ تم جھوٹے ہو، کذاب ہو. تو اے نبی کوئی نئی بات آپ کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، یہ تو ہوتا آیا. ان رب کا رضو مغفرت رضو قابل علیم، اور جان لیجئے کہ آپ کے رب کی یہ دونوں شانیں متوازی ہیں، وہ ذو مغفرہ بھی ہے، مغفرت والا، معاف کرنے والا، بخشنے والا، اور ذو قابل علیم بھی ہے، بہت زبردست اور دردناک سزا دینے والا. وہ جو عزیز الانتقام آتا ہے وہ سخت سزا بھی دیتا ہے. یہ دونوں شانیں اس کی میں ایک وقت ہیں. ولو جعلناہ قرآن عجمیاً لقالوا لولا فصلت آیاته، اور اگر ہم نے اس قرآن کو کسی عجمی زبان میں اتار دیا ہوتا، کوئی عربی کے بجائے کوئی اور زبان جو ہے اس میں ہم قرآن نازل کرتے، تو وہ اعتراض کرتے کہ کیوں نہیں اس کی آیات واضح کی گئی، عجمی و عربی، کیا عربی قوم کے لیے اور عجمی قرآن؟ اس وقت ان سے ان کا اعتراض یہ ہوتا، ہمارے پاس آئے ہو بھائی رسول بن کر تو ہماری زبان میں کتاب لاتے تو ہمارے پلے پڑتے، تم یہ کس گریت میں لے آئے ہو جو ہمارے پلے نہیں پڑ رہا؟ یہ اعتراض ان کا زیادہ معقول ہوتا. تو فرمایا عجمی و عربی، قل هو للذین آمنوا هدى و شفاء، اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ اہل ایمان کے حق میں ہدایت و رہنمائی بھی ہے اور شفا بھی ہے. اب نوٹ کر لیجئے اس لفظ کو یہاں پھر آ گیا، شفا یہ ہے، سینوں کے روگ، ملیریا کا علاج یہ نہیں ہے، یہ علاج ہے حب مال کا، حب جاہ کا، شہوات کے غلبے کا، انسان کی جو نفسانی خواہشات ہیں ان کا، یہ تکبر کا، حسد کا، بغض کا، غرور کا، یہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اصل روگ ہیں. تو یہ شفا ہے. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے اس پر ان کے کانوں میں بوجھ ہے. وہو علیہم عمى، اور یہ قرآن ان کے لیے اندھاپا بن گیا ہے، یعنی انہیں سوجھ نہیں رہا، اس کی عظمت انہیں نظر نہیں آ رہی. اس کے اندر ہم نے جو اپنی آیات بینات رکھی ہیں اس کو یہ سمجھ نہیں پا رہے. اولئک ینادون من مکان بعید، یہ وہ لوگ ہیں کہ پکارے جا رہے ہیں دور سے، جیسے آپ کسی کو دور سے آواز دیں، اس سے کچھ پلے پڑتا ہے کچھ نہیں پڑتا. تو اے محمد، آپ چاہے ان کے کانوں میں جا کے قرآن کی تلاوت کرے، یہ ایسے ہی سمجھیں گے کہ جیسے کہیں دور سے کوئی بات آ رہی ہے، کسی گہرے کنویں میں سے کوئی بول رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا فرمائی تھی، اس میں اختلاف کیا گیا، اس کے بہت سے فرقے بن گئے، بہت سی جماعتیں بن گئیں. ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی نہ کہہ چکی ہو چکی ہوتی کہ ایک مدت معین تک ان کو مہلت دی جانی ہے، لقضی بینہم، ان تمام فرقوں کے مابین ہم معاملہ طے کر دیتے اور فیصلہ چکا دیتے. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ، اور اب تو وہ یہ من ہو کی ضمیر دونوں طرف جا سکتی ہے، قرآن کے بارے میں بھی اور خود تورات کے بارے میں بھی. اب تو ان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ زبان سے تو کہنے کہ تورات اللہ کا کلام ہے، حقیقت میں اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو چکے. یہ مضمون آگے سورہ شورا میں بھی آئے گا، اور یہ من ہو کی ضمیر قرآن کی طرف بھی جا سکتی ہے کہ چونکہ وہ لوگ خود تورات کے بارے میں اختلافات کا شکار ہو گئے، تو قرآن مجید کے بارے میں بھی ان کے اندر بڑے شکوک و شبہات ہیں اور وہ خلجان میں مبتلا ہے. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جس نے نیک عمل کیا تو اپنے لیے کیا، اپنی بھلائی کے لیے کیا، اور جس نے برا کیا تو وہ اپنے اوپر اس نے ظلم کیا. وما ربک بظلام للعبید، اور نہیں ہے تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا. الیہ یرد علم الساعۃ، اسی کی طرف لوٹتا ہے قیامت کا علم، یعنی وہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی. وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور نہیں نکلتا، میوے نہیں نکلتے اپنے غلافوں سے. وما تحمل من انثی، اور نہیں حمل ہوتا کسی بھی مادہ کو، چاہے وہ انسانی مادہ ہو، عورتیں ہو، چاہے وہ حیوانات کی مادہ ہو. ولا تضع، اور نہیں وہ جلتی ہے، الا بعلمی، مگر اللہ کے علم کے ساتھ. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور جس دن کے اللہ پکارے گا انہیں، کہاں ہیں وہ میرے شریک. قَالُوا هَذَا اللَّهُ كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ، وہ کہیں گے اللہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم میں سے کوئی گواہ نہیں ہے، ہم اب گواہی نہیں دے رہے کہ کوئی شریک ہے تیرا، ہم تو بعد آئے، قائم ہو چکے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا هَذَا اللَّهُ كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ، اور گم ہو جائیں گی وہ ساری ہستیاں جنہیں وہ پکارا کرتے تھے پہلے. وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ، اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ ان کے لیے کوئی دلو خلاصی نہیں ہے. لا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ، انسان تھکتا نہیں ہے، بھلائی کی دعائیں کرتا رہتا ہے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہ نعمت بھی مل جائے، وہ دولت بھی مل جائے. وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور اگر اسے چھوتا ہے کوئی تکلیف آ پڑتی ہے اس پر، کوئی مصیبت، تو پھر وہ بالکل مایوس اور نا امید ہو کر بیٹھ رہتا ہے، اس کی کمر ہمت ٹوٹ جاتی ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اسے چکھائیں اپنی رحمت کا مزہ اس کے بعد کہ کوئی تکلیف تھی کہ جو اس کو آئی ہوئی تھی، اس پر مسلط تھی، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو وہ کہے گا یہ تو ہے ہی میرے لیے، واقعی میں نے اس کے لیے محنت کی تھی، میں نے سوچ لیا تھا، یہ دولت تو مجھے ملنی ہی تھی، یہ خوش قسمتی تو میرا حصہ تھی ہی. یعنی اس وقت وہ اپنی طرف منسوب کرے گا اپنی لیاقت اور ذہانت، اور اللہ کی طرف منسوب نہیں کرے گا. وَمَعَذُلُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، یہ سورہ کہف پہ مضمون آ چکا ہے اس کے چھٹے رکوع میں، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت ہونے والی ہے. وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا ہی دیا گیا، ہوئی نہیں ہے قیامت، جانا ہی پڑا، عمل تو میں نہیں سمجھتا کوئی جانا والا ہے، کوئی مرنے کے بعد اٹھنا ہے، لیکن اگر ہو ہی گیا بالفرض، تو پھر میرے لیے میرے رب کے پاس یقیناً بہت عمدہ چیزیں ہیں. اس نے یہاں مجھے نوازا ہے، وہاں بھی نوازے گا، اس نے یہاں دولت دی ہے تو میں محبوب ہوں، کبھی دی ہے نا، تو اب اگر مجھے یہاں دی ہے اور میں اس کا محبوب ہوں، منظور نظر ہوں، تو وہاں کیوں نہیں رہوں گا میں، وہاں بھی میں ہی تو ہوں گا، مجھے اللہ دے گا. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، تو ہم تو جتلا دیں گے ان کافروں کو کہ انہوں نے کیا کیا تھا. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم لازماً انہیں سکھائیں گے مزہ ایک بہت گاڑھے عذاب کا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر نعمتوں کی بارش کرتے ہیں، اس کے اوپر نعمتیں جو ہے نازل فرماتے ہیں، تو وہ اعراض کرتا ہے، ہم سے روگردانی کرتا ہے، اور اپنی کمی کترا جاتا ہے، پہلو بچا جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچی تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے، ایک ایک گھنٹے تک دعا مانگ رہا ہے، منتظم سے چمٹا ہوا ہے، چھوڑتا ہی نہیں، کسی دوسرے کو موقع ہی نہیں دے رہا. یہ سارا حال آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی وہاں گئے، لمبی لمبی دعائیں. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ، اب یہ وہ آخری بات ہو رہی ہے، قرآن کے ذکر سے سورت شروع ہوئی تھی، قرآن کے ذکر پر اب ختم ہو رہی ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اے لوگو تم نے سوچا، غور کیا، تھوڑی دیر تو ذرا سوچو، اِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا، یعنی تم کہتے ہو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، چلیے لیکن اگر ہوا تو کیا ہوگا. اِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم اس کا انکار کر چکے ہو. مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، تو کون زیادہ گمراہ ہوگا اس شخص سے کہ جو ایک ضد میں، انعاد میں، دشمنی اور بغض میں آ کر اس انکار کے اوپر اڑ گیا. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا، اس کا میں نے حوالہ دیا تھا، یہ آیت بہت عظیم ہے، اور ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور کی کتاب ہے قرآن اور علم جدید، انہوں نے اس آیت مبارکہ کو اس کے لیے گویا کہ ایک اہم ٹائٹل کی حیثیت سے اختیار کیا ہے. تو یہ جتنے سائنٹیفک جو ہمارے شعبے ہیں علم کے، ان سب میں جن معلومات کا اب ایک خزانہ انسان کے پاس جمع ہوتا جا رہا ہے، اتنا ہو چکا ہے، کیا تو آپ کو معلوم اسپیشلائزیشن در اسپیشلائزیشن، فزکس کے معلوم کتنے شعبے ہیں، پھر ہر ایک کے اندر اسپیشلائزیشن ہے، اور ان میں لوگ معلومات ایک شعبے ہی کو ماسٹر کرنا تقریباً انسان کے لیے پوری زندگی کھپا کر بھی محال ہے. لیکن یہ کہ ہر گوشے میں وہ چیزیں کھلتی چلی جا رہی ہیں جن کی طرف قرآن نے اشارہ کیا تھا, اس کی طرف یہاں بات کہا ہے قرآن مجید خود دعویٰ کر رہا ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم, ان قریب ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور خود ان کی اپنی جانوں میں بھی. حتی یتبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ یہ بات ان پر بالکل واضح اور منکشف ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے. اب اس میں دیکھیے ایک خیال یہ آ سکتا ہے ذہن میں کہ یہ بات ان سے بھی تو کہی گئی تھی کہ جو اس وقت موجود تھے, ان کے لیے کیا معنی ہوں گے اس کے. آج تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں معلومات نہیں, فلاں سائنٹیفک جو ہے اکتشافات انہوں نے ثابت کیا کہ قرآن نے جو بات کہی تھی وہ صحیح تھی. اس موضوع پر آپ کے علم ہوگا کہ پوری کتاب موریس موکائی نے جو کتاب لکھی وہ ایک فرانسیسی سرجن تھے اور انہوں نے مطالعہ کیا قرآن کا اور تورات کا, اور سائنس بہرحال اسی کے سرجن ہے تو سائنس ان کا میدان ہے, خاص طور پر بایولوجی اور یہ امبریولوجی وغیرہ. تو ان کا یہ کہنا ہے تھیسس, یہ آپ نے وہ کتاب پڑھی ہوگی دی قرآن دی بائبل اینڈ سائنس, اس کا تھیسس یہ ہے کہ سائنٹیفک فینومینا کا جو ریفرنس قرآن میں ہے ان میں سے کوئی غلط ثابت نہیں ہوا, اور تورات میں جو ریفرنسز ہیں وہ اکثر و بیشتر غلط ثابت ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ تورات جو ہے اللہ کا کلام نہیں تھا, اللہ کا کلام تھا, لیکن اصل تورات جو ہے 600 قبل مسیح گم ہو چکی دنیا میں, وہ تورات اب نہیں ہے. یہ خود مانتے ہیں نبوکدنضر کے حملے کے وقت جو تباہی یروشلم پر آئی تھی, اس تباہی کے وقت اصل نسخہ تورات کا گم ہوا. اسی وقت وہ صندوق سکینہ جس میں کہ حضرت موسیٰ کا عصا بھی رکھا ہوا تھا اور بھی تبرکات تھے, وہ بھی گم ہوا. وہ 600 قبل مسیح اور یہ 1988 میں ہم بیٹھے ہیں, 2500 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا دنیا میں تورات نہیں تھی. یہ تورات وہ ہے جو 150 برس بعد حضرت عزیر کے زمانے میں پھر یادداشتوں سے مرتب کر کے لکھی گئی. اب ظاہر بات ہے کہ ہیومن میموری نے اس پر ٹھوکر کھائی اور بعض چیزوں کو مرتب کرتے ہوئے وہ ہیومن نالج جو اس دور کا تھا وہ اس میں داخل ہو گیا, اور اس دور کا ہیومن نالج جو ہے ظاہر بات ہے بعد کی سائنٹیفک جو اکتشافات ہیں اس کی روشنی میں اسے غلط ثابت ہو جانا تھا. وہ پوری کتاب جو ہے اتنی موٹی دی قرآن دی بائبل اینڈ سائنس, اس میں اس کا تھیسس یہی ہے کہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ کوئی ریفرنس کسی بھی شعبے ان کو, چاہے وہ ایسٹرانومی ہو, چاہے وہ امبریولوجی ہو, چاہے وہ اور کچھ شعبہ علم ہو سائنس کا, جتنی اکتشافات ہوئی ہیں آج تک قرآن کی کوئی بات غلط ثابت نہیں ہوئی, جبکہ تورات کی بہت سی باتیں غلط ثابت ہوئی ہیں. اور اسی کے نتیجے میں پھر وہ اسلام بھی لے آئے, اللہ نے انہیں توفیق دی, وہ اسلام لا چکے ہیں اور اب اسلام کے بہت بڑے مبلغ ہیں ڈاکٹر موریس موکائی. سروری اچھا میں یہ اکثر رہا تھا کہ یہ اب تو ہو گیا, لیکن ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ اس وقت کیا سمجھا گیا ہوگا, تو اس کا عموم جو ہے وہ اس وقت بھی تھا. مثال کے طور پر سورہ روم میں ہم پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے کہ پیشن گوئی کی گئی کہ بزنس سمیم کے اندر یہ جو فتح ہوئی ہے ایرانیوں کو یہ شکست میں بدل جائے گی اور رومیوں کی شکست فتح میں بدل جائے گی, اور ٹھیک 9 سال جو ہے وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی. تو یہ بھی آیات جو ہے اس وقت بھی تھی, اس وقت بھی بہت سے حقائق سامنے آ رہے تھے. لیکن یہ ہے کہ مزید یہ سلسلہ جاری رہے گا تا قیام قیامت, کہ جتنا انسان کا علم بڑھتا چلا جائے گا وہ یہ محسوس کرے گا کہ قرآن مجید یہ جان لیجئے کہ نہ فزکس کی کتاب ہے, نہ وہ زوالوجی کی کتاب ہے, نہ امبریولوجی کی کتاب ہے, نہ کیمسٹری کی کتاب ہے, نہ اسٹرانومی کی کتاب ہے, لیکن اس میں جا بجا ریفرنسز ہے کہیں کسی ایسی بات کی طرف کہ جو امبریولوجی کا فیلڈ ہے, کہیں کسی ایسی بات کی طرف کہ جو علم طبقات الارض ہے جیولوجی اس کا مضمون ہے. تو یہ جو ریفرنسز ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ثابت ہوتا چلا جائے گا کہ جو کچھ قرآن نے کہا تھا 100% درست وہی تھا. ہم ایک ثابت دور میں ابھی خود اس جگہ تک نہیں پہنچے تھے کہ قرآن کی بات کو سمجھ سکتے. یہ بات ہے جو شاید میں کہی گئی سنوریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. کیا کافی نہیں ہے تیرے رب کے لیے یہ بات کہ وہ تو ہر چیز پر نگران ہے بذات خود نگرانی کر رہا ہے. الہ انہ فی مریۃ من لقاء ربہم, آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ شکوک و شبہات میں اور دھوکے میں پڑے ہوئے اپنے رب کے ملاقات کے بارے میں. الہ انہ بکل شیء محیط, آگاہ ہو جاؤ کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم. سورۃ الشورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. سورہ شورا کا ترجمہ شروع کرنے سے قبل میں چند باتیں عرض کر دوں. یہ سورہ مبارکہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ وہی چیز ہے کہ جس کے لیے ہم نے تنظیم اسلامی قائم کی. اس لیے کہ قرآن مجید کا یہ پڑھنا پڑھانا اور سیکھنا سکھانا اصلاً وہی گروپ ہے کہ جس میں عمل کی نیت شامل ہے. جو قرآن کہے گا کریں گے, جو ہماری ذمہ داری بتائے گا ادا کرنے کے لیے امکانی حد تک کوشش کریں گے. اگر یہ نیت ہے سب کو پڑھنا سننا سب درست. اگر یہ نیت نہیں ہے, محض معلومات کا اضافہ کرنا مقصود ہے, تو یہ ایک غلط نیت ہے قرآن مجید سے پڑھنے یا سننے, اور اس غلط نیت کا جو ہے انسان پر وبال آتا ہے. تو تصحیح نیت بہت ضروری ہے. ان دنوں میں یہ آج بیسویں سب ہے, ہمیں دورہ ترجمہ کے ضمن میں متعدد مواقع پر کبھی بیعت کا ذکر آ گیا ہے, کبھی تنظیم کا, کبھی انجمن کا, کبھی دو سالہ کورس کا, کبھی ایک کالج کا, کبھی رفاقت اسکیم کا. تو ایک صاحب نے ایک تفصیلی سوال بھی لکھا ہے, وہ میں آپ کو پڑھ کر بعد میں سناؤں گا. اس پر صرف یہ عرض کرنا ہے کہ آج سورہ شورا کے ترجمے کے ختم کرنے کے بعد میں اپنے اس کام کا, اس دعوت کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا ایک ترتیب کے ساتھ, کے بعد کھل کر آپ کے سامنے آ جائے. آج شب جمعہ ہے, آپ میں سے اکثر حضرات کے لیے معاملہ آسان ہے کہ کل آپ اپنی نیند پوری کر سکیں گے. جو حضرات آٹھ رکعتوں کے بعد چلے جایا کرتے ہیں شاید انہیں محسوس ہو کہ آج زیادہ وقت لگ رہا ہے, لیکن یہ کہ آج اس کے لیے ذہن آپ تیار ہو جائے. اور چونکہ اب اگلی شب جمعہ پروگرام جو میرا ہے اس کے مطابق میری یہاں نہیں ہوگی. میرا پروگرام یہ ہے کہ پہلے پروگرام 25 کو ختم کرنے کا تھا یہ ترجمہ, لیکن اب یہ گمان ہے کہ 26 کو ختم ہوگا, اور اسی شب کو میں یہاں سے لاہور روانہ ہو جاؤں گا. آخری جمعہ جو ہے اور شب جمعہ آخری جو ہے وہ میری ان شاء اللہ تعالیٰ لاہور میں آئے گی. باقی یہ کہ ہوگا وہ جو اللہ کو منظور ہے, یہ ہمارا ارادہ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو حضرات بھی پابندی کے ساتھ یا یہ کہ چلیے وقفے وقفے سے بھی آتے رہے ہیں اس دورہ ترجمہ میں, ان کو یہ بات ذرا علیحدہ سے ترتیب کے ساتھ ذہن نشین کرنی چاہیے کہ یہ کیا سلسلہ ہے. اس لیے کہ یہ بالکل نئی بات ہوئی ہے, کہیں اس کا رواج نہیں پایا گیا. پھر یہ کہ میں خود کوئی عالم دین ہونے کا مدعی نہیں, اور نہیں ہوں عالم دین, تو پھر یہ کھٹیر میں نے کاہے کو مول لیا ہوا ہے. وہ کیا یعنی وہ احساس ذمہ داری کون سا ہے کہ جس میں یہ سب کچھ کرنے پر آمادہ کیا ہے. تو میں اجمالاً یہ باتیں آپ حضرات کی گوشت گزار کروں گا, اور آپ لوگ اس کے لیے ذہناً اب تیار رہیں کہ سورہ شورا کے ترجمے کے اختتام پر میں چند باتیں آپ سے کہوں گا, اطمینان سے بیٹھ کر آپ سن لے گا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ توحید عملی کے ضمن میں اب آخری مقام یہ ہے. توحید عملی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ خود ذاتی زندگی سے. خود انسان اللہ کا بندہ بن جائے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. صرف ایک اللہ کو پکارے, توحید کی دعا. نمبر تین, ایک اللہ ہی کی بندگی کی لوگوں کو دعوت دے. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. انني من المسلمين کے ضمن میں ایک بات مجھے اور کہنی چاہیے تھی. ایک تو یہ کہ انسان جو دعوت پیش کر رہا ہے وہ خود عمل صالح کر رہا ہو اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں ہی میں سے ہوں, میں کوئی شے دیگر نہیں ہوں, کوئی غرور نہ ہو, کوئی اس کے اندر عجب پیدا نہ ہو جائے, کوئی اپنے آپ کو وہ دوسروں سے اعلیٰ اور افضل نہ سمجھنے لگے, بلکہ جتنا اللہ تعالیٰ اسے اونچا اٹھائے اس کے اندر اور تواضع پیدا ہو جائے. اور دوسرا اس میں اشارہ ہے کہ کسی فرقے کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہ کرے. مسلک علیحدہ ہے, مسلک حنفی پر کوئی شخص کارمند ہے تو ہر ایک, مسلک شافعی ہے, مسلک مالکی ہے, مسلک سلفی ہے, یہ مسلک ہے. لیکن یہ کہ مستقل طور پر اپنے آپ کو کسی فرقے کی طرف نسبت دینا غلط ہے. اننی من المسلمین, اپنے آپ کو نسبت دینی چاہیے صرف اسلام کی طرف. وہی بات کہ جو سورہ حج میں بھی آئی تھی, هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. یہی نام ہے ہمارا جو اللہ نے رکھا ہے، یہی نام تھا جو حضرت ابراہیم کی دعا میں آیا تھا، اور ہمیں اس کے علاوہ اپنے نام کے ساتھ یا اپنے لیے کوئی علیحدہ امتیازی جو ہے اپنی نسبت اسے نمایاں نہیں کرنا چاہیے، اگر تو دین کا کام کرنا ہے، ورنہ فرقوں کا کام ہوگا، مسلکوں کا کام ہوگا، اختلافی مسائل پر محنتیں صرف ہوں گی، اسی پر مناظرے ہوں گے، اسی پہ چیلنج بازیاں ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ حقیقت میں دین کا کام نہیں ہو پائے گا. اب یہ جو سورہ شورا ہے اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا اقامت دین کا تصور آ رہا ہے، وہ ہے اس کا عمود. اس کی پہلی 12 آیات جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات و صفات کا ایک بیان ہے بڑی جامعیت کے ساتھ. میں ان کے بارے میں اس وقت زیادہ عرض نہیں کر سکوں گا، اس لیے کہ اگر اس کی طرف میری توجہ ہو گئی تو پھر سارا وقت اس میں لگ جائے گا. ذات و صفات باری تعالی کا معاملہ تو پوری مکی صورتوں کے اندر آ رہا ہے. اس وقت یہ کہ انہی مباحث کو ذہن میں تازہ کر کے ان آیات کو جو ہے تو اجمالاً سمجھیے، اس کے بعد جو اقامت دین جو ایک امتیازی مضمون ہے، ایک مخصوص مضمون ہے اس سورہ مبارکہ کا، اس پر میں تفصیل سے گفتگو کروں گا. حامیم عین سین قاف یہ حروف مقطعات ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ دو صورتیں ہیں کہ جن کے آغاز میں 5 حروف ہیں، سورہ مریم قاف ہا یا عین صاد، اور دوسری یہ سورہ شورا حامیم عین سین قاف. تو اس وقت میں تو یہ دونوں مشترک ہوئی، لیکن ایک وقت اس سورت کا وہ ہے جو پورے قرآن میں کسی سورت کا نہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس میں 2 آیتیں ہیں حروف مقطعات کی. پورے قرآن مجید میں حروف مقطعات قاف ہا یا عین صاد وہ بھی جڑ کر لکھے جاتے ہیں، اور وہ ایک ہی آیت بنتی ہے، یہ 2 آیتیں. کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، اسی طرح وحی کرتا ہے آپ کی طرف بھی، اور اسی طرح وحی فرماتا رہا ہے آپ سے پہلے بھی وہ اللہ جو العزیز ہے الحکیم. اب یہ اسی طرف کا اشارہ کدھر ہو رہا ہے؟ دیکھیے 3 مرتبہ ان صورتوں میں مضمون آ چکا ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، تنزیل من الرحمن الرحیم. تو معلوم ہوا کہ یہ کتاب جس طور سے نازل ہوئی ہے اے نبی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سابقہ انبیاء پر بھی وحی نازل فرماتا رہا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ ہے بلند و بالا، العلی بہت بلند، اور العظیم بہت عظمت والا. علم اور ہے اور عظمت اور ہے، ایک سے حجم میں زیادہ بڑی نہ ہو اس میں عظمت ہو سکتی ہے، اور ایک سے بلند بھی ہے. تو یہاں پہ العلی اور العظیم، علم اور عظمت دونوں کا ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن والملائکۃ یسبحون بحمد ربهم، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اپنے اوپر سے، یعنی آسمان پر اتنا دباؤ ہے یا تو جلال الہیہ کا، اللہ تعالی کی تجلیات کا دباؤ، جیسے کہ ہم پڑھ آئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب درخواست کی تھی کہ رب ارینی انظر الیک، تو اس ایک تجلی ربانی جو تھی اس سے وہ پہاڑ دب گیا اور تھک گیا. آگے چل کر آئے گا کہ اس قرآن کو بھی اگر اے نبی ہم نے پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا. یہاں فرمایا کہ آسمان پھٹ پڑنے کے، ایک تو جیسا کہ میں نے کیا تجلیات ربانیہ کا، ایک یہ کہ ملائکہ جن کے بارے میں ایک جگہ آتا ہے کہ وما یعلم جنود ربک الا هو، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان ساتوں آسمانوں میں ایک چپا بھر زمین ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سر بسجود نہ ہو یا رکوع میں نہ ہو یا کھڑا نہ ہو دست مانگے دست مستا. یہ ہے وہ بوجھ. والملائکہ تو یہ سب یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں. ویستغفرون لمن فی الارض، یہ سورہ مومن میں تفصیل سے آ چکا ہے، اور استغفار کرتے ہیں ان کے لیے کہ جو زمین میں ہے. الا ان اللہ هو العزیز هو الغفور الرحیم، جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے غفور اور رحیم، اور کون ہے کہ جو خطائیں بخش سکے گا سوائے اللہ. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور ہستیوں کو اپنا حمایتی بنا لیا ہے. اللہ حفیظ علیہم، اللہ ہی ان پر نگران ہے، اللہ کے سامنے موجود ہے، اللہ ان کی حفاظت کر رہا ہے، کہیں بچ کر نہیں نکل جائیں گے. ممان کا علیہم بے وکیل، اور اے نبی آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، آپ ذمہ دار نہیں ہیں. آپ انہیں ہمارے حوالے کیجئے، اپنا فرض منصبی ادا کیجئے. آپ کا فرض منصبی ہے تبلیغ، تلقین، تربیت، دعوت، یہ آپ کا کام ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. اور اسی طرح ہم نے وحی کی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جانب یہ قرآن عربی وحی کیا ہے، عربی زبان کا قرآن. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ خبردار کر دیں بستیوں کی جڑ اور بنیاد کو. اور یہ ام القرى اصل میں مکے کو کہا جا رہا ہے، جو سرزمین عرب میں مرکزی بستی تھی. اس سے پہلے یہ لفظ آ چکا ہے کہ ہم کسی بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے رہے جب تک کہ اس کے جڑ میں، اس کی ام میں ہا رسولا، مرکزی بستی میں ہم اپنے رسول کو نہ بھیجیں. تو یہاں حضور کو ام القرى یعنی مکے میں مبعوث کیا گیا، اور آج کا پہلا میدان جو ہے دعوت کا وہ مکے ہی کو قرار دیا گیا. لیکن ومن حولہا، جس کے گرد ہے. اب آپ غور کیجیے گا کہ یہ گرد جو ہے اس میں تو پوری دنیا بھی آ جائے گی. ایک مرکز کے گرد آپ دائرے کھینچنے شروع کر دیجئے، اسی زمین پر یہیں پر ایک نقطہ لگا لیجئے اور دائرے کھینچنے شروع کر دیجئے، تو پوری زمین کا احاطہ کر لے گا. تو در حقیقت یہاں پہ جس بات کے ساتھ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ کی دعوت کا اولین مقام تو ہے یہ مکہ مکرمہ. لیکن پھر جیسے جیسے یہ دعوت پھیلے گی، یہ دائرے وسیع ہوتے چلے جائیں گے اور پورا عرب اس کے دائرے میں آئے گا، پھر عجم آئے گا، افریقی آئیں گے، پھر ہندی آئیں گے، چینی آئیں گے، یہ سب من حولہا کے اندر شامل ہوتا چلا جائے گا. لیکن تدریجن، یہ بات بہت اہم ہے کہ حضور کی دعوت 10 برس تک صرف مکے تک محدود رہی ہے. کہ آپ نے کوئی مبلغ باہر نہیں بھیجا، خود آپ کہیں تشریف نہیں لے گئے. اس کے بعد جب مکے میں قتل کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تب آپ باہر نکلے ہیں، فائز گئے، پھر ہجرت ہوئی، تو پھر آپ نے اپنا دائرہ جو ہے وہ عرب، ملک عرب تک جو ہے وسیع کیا ہے. پھر جب صلح حدیبیہ ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، پھر عرب سے باہر آپ نے اپنی دعوت کا دائرہ وسیع کیا، اور پہلی مرتبہ آپ نے خطوط لکھے ہیں شہنشاہوں کو اور بادشاہوں. یہ تدریج دعوت، انقلابی دعوت جو ہوتی ہے اس کے اندر یہ تدریج لاتی ہے کہ کسی ایک سرزمین کو پہلے مرکز بنایا جائے، وہاں انقلاب برپا ہو جائے، دین قائم ہو جائے، اب وہ دیش بنے گا، اور اس سے پھر وہ بات جو ہے آگے ایک ملک اور طریقے سے پھیل سکے گی. ورنہ اگر آپ اپنی قوتوں کو منتشر کر دیں گے تو وہ در حقیقت پھر یہ تو ہو جائے گا ایک تبلیغی انداز یا مشنری اسٹائل میں آپ کا کام بہت بڑھ جائے گا، لیکن کہیں بھی دین کے غلبے کی شکل جو ہے آپ کو نظر نہیں آئے گی. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ. اور خبردار کر دے آپ اس دن سے جس دن کے سب کو جمع ہونا ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ ہوگا جنت میں اور ایک گروہ ہوگا دوزخ میں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، کوئی اختیار دیتا ہی نہ سب کو مجبوراً. جیسے ملائکہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، اسی طرح انسان بھی سب کے سب اللہ کی تسلیم و تحیید کرتے. ولیکن یدخل من یشاء فی رحمتہ، لیکن اللہ کو داخل کرے گا جسے چاہے گا اپنی رحمت میں. ایک سلیکشن ہونا ہے نوع انسانی میں، اور اس سلیکشن کے لیے امتحان لازمی ہے. ہم نے اس کے لیے اختیار دے دیا، اما شاکرم و اما کفورا، خواہ شکر گزار بنو خواہ کفران نعمت کرو، اب کس کی بنیاد پر سلیکشن ہوگا. والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، اور ظالموں کے لیے نہیں ہوگا نہ کوئی رفیق، نہ کوئی حامی، اور نہ کوئی مددگار. ام اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتا، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اپنے حمایتی گھڑ لیے ہیں؟ تو جان لو کہ اللہ ہی ولی ہے، وہی دوست ہے، وہی کچھ پناہ ہے. وهو یحیی الموتا، وہی مردوں کو زندہ کرے گا. وهو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، اور جس چیز کے بارے میں بھی تمہارے مابین اختلاف ہو جائے، کوئی بھی بات ہو، اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ اصول ہے اسلامی ریاست میں، اسی کا نام ہے سوورنٹی. آخری فیصلہ کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. یعنی اس کی شکل کیا ہوگی جو سورہ آل عمران میں آ چکی ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ و الرسول، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی کتاب و سنت کے مطابق پھر اس کا فیصلہ کیا جائے. فیصلہ کون کرے گا؟ آپ کی جو چھٹی کورٹ سے وہ کرے گی کہ آیا یہ کتاب و سنت کے مطابق ہے یا نہیں. یہ معاملہ جیمس میں آپ جائیے، آرگو کیجئے، علماء جائیں، دلائل دے، لیکن یہ کہ طے یہ ہونا چاہیے کہ کوئی حصہ بھی اس سے ایگزمپٹ نہیں ہے. جہاں پہ
شرعی عدالت کچھ نہیں کہہ سکتی, یہ آئینی قوانین میں نہیں کہہ سکتی. گویا کہ آپ نے زندگی کو تقسیم کر دیا کہ زندگی کے ایک حصے میں اللہ اور اس کا رسول کا حکم مطلوب ہے, ایک میں مطلوب نہیں ہے. یہ جان لیجئے انتہائی خطرناک طرز عمل دینی اعتبار سے, یہ اللہ تعالیٰ کی غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. جو کوئی بھی یہ کرے گا حرکت اور یہ طرز عمل اختیار کرے گا, اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. ریزرویشن کوئی نہ ہو, اب آپ کی کورس جو ہے فری ہو, علماء جائیں آرگو کرے, فیصلہ ہو اس کے مطابق عمل. فمختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ ذلکم اللہ ربی علیہ توکلت, وہی ہے اللہ میرا رب, اسی پر میں نے توکل کیا. وإليه أنيب, اور اسی کی طرف میں انابت کرتا ہوں, رجوع کرتا ہوں. فاطر السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا. جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤكم فيه, اس نے تمہارے لیے تمہارے نو سے جوڑے بنائے اور چوپایوں سے بھی جوڑے بنائے, اور اسی کے ذریعے سے وہ تمہیں پھیلاتا ہے زمین میں. یعنی یہ جو ہے جوڑے نر اور مادہ, اسی سے نسل آگے چلتی ہے اور پھیلتی چلی جا رہی ہے, نسل انسانی بھی اور تمام جو حیوانات ہیں ان کی نسل بھی. لیس کمثلہ شیء, کہ اللہ کی ذات کے بارے میں جان لیجئے اس کے لیے کوئی مثال نہیں, اس کے مثال کسی کوئی شے موجود ہی نہیں. تو اب کس کی سے تشبیہ دیں گے؟ اللہ کی ذات کے لیے کوئی تشبیہ نہیں. آپ اللہ کی شانوں کو بیان کر سکتے ہیں کسی تشبیہ کے حوالے سے, اللہ کی صفات کا کوئی ذکر کر سکتے ہیں کسی تمثیل کے حوالے سے, لیکن ذات باری تعالیٰ کے لیے نہ کوئی تشبیہ ہے نہ کوئی تمثیل ہے. وہ ایسی یونیک ہستی ہے جو ہمارے تصور میں آ ہی نہیں سکتی. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. لہو مقالید السماوات والارض, اسی کے لیے ہے کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے ناپ تول کر دینا لگتا ہے. انہ بکل شیء علیم, یقیناً وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یہ بارہ آیات تو تمہیدی ہے, اس میں توحید عقیدہ بھی آ گئی, اللہ تعالیٰ کی شانیں آ گئیں, اللہ کی صفات کمال کا تذکرہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ کا حاکم مطلق ہونا, حکمہ الی اللہ ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا لم یکن لہ شریک فی الملک. اب یہ ساری جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں ان کو یہاں پر ذہن میں جمع کر لیجیے. اب آئیے وہ آیت آئی ہے جو اس کا اصل عمود ہے. ترا لکم من الدین ما وصا به روحا، اس نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے دین میں یا دین کے طور پر، یہ میں دو ترجمے اس سے وہ میں بعد میں عرض کروں گا، دین کے ضمن میں یا بطور دین اس نے تمہارے لیے وہی چیز مقرر کی ہے، ما وصا به روحا، جس کی وصیت کی تھی نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور جو ہم نے وحی کی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانب، بما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی تاکید کی تھی ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، ان اقیم الدین، کہ قائم کرو دین کو، یا دوسرا ترجمہ ہوگا کہ قائم رکھو دین کو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کے بارے میں متفرق نہ ہو جاؤ. اب یہ بات سمجھ لیجئے دو ترجمے کیا ہے، یہ ذرا ترجمے کے اعتبار سے آیت مشکل ہے. ایک بات تو واضح ہو گئی کہ روح پہلے رسول، حضور آخری رسول. روح سے پہلے نبی آئے ہیں، آدم بھی نبی ہے، عیسیٰ بھی نبی ہے، ادریس بھی نبی ہے، لیکن یہ ہے کہ پہلے رسول اللہ کے حضرت نوح، آخری رسول اللہ کے محمد رسول اللہ. درمیان میں بے شمار انبیاء اور رسول ہیں، لیکن ان میں چوٹی کے ہیں حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ. پہلی بات اس آیت سے یہ ثابت ہوئی کہ سب کا دین ایک تھا، دین میں کوئی فرق نہیں. دین ایک ہے، شریعتیں مختلف ہو سکتی ہیں، تفصیلی احکام مختلف ہوئے ہیں، لیکن دین ایک ہے. دین کہتے ہیں نظام کو. نظام میں فیصلہ کن چیز یہ ہوتی ہے کہ اختیار کس کا ہے، حکم کس کا چلے گا، مرضی کس کی چلے گی، قانون کون بنائے گا. نظام میں تو یہ فیصلہ کن چیز ہے، جس کو کہ آپ کانسٹیٹیوشن کے اندر ڈیفائن کرتے ہیں سوورنٹی کس کی ہے، پھر وہ سوورنٹی ایکسرسائز کیسی ہوگی. اگر خدا کی سوورنٹی ہے تو کیسے ایکسرسائز ہوگی، اگر عوام کی سوورنٹی ہے تو کیسے آپ اس کو بروئے کار لائیں گے. عوام کی ہے تو پریزیڈینشل سسٹم سے ہوگی کہ پارلیمنٹری سے ہوگی، کنفیڈرل ہوگی کہ فیڈرل ہوگی، کہ اس کے لیے نظام جو آپ بنائیں گے وہ یونیٹری ہوگا، جو لیجسلیٹر ہے یونی کیمرل ہوگا، بائی کیمرل ہوگا. یہ ساری چیزیں آپ کیا کرتے ہیں. تو یہ در حقیقت نظام کے بنیادی اصول ہیں. تو اللہ کا نظام ہمیشہ سے ایک رہا ہے. وہ نظام کیا ہے؟ ملک اللہ کا، اختیار اس کا، حلال اور حرام کا قرار دینے کا اختیار اس کا، یا اس کا نمائندہ اللہ کا رسول جو اس کے احکام کی وضاحت بھی کرتا ہے، اس کے احکام کو پہنچاتا بھی ہے، اور اس کے احکام کی مناسبت سے مزید احکام بھی دیتا ہے. یہ تینوں چیزیں رسول کے بارے میں معین کی گئی، گویا کہ اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت. یہ اگر ہے تمام اطاعتوں سے بالا تر، تب تو وہ نظام اسلامی ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ غیر اسلامی. میں کل عرض کر چکا ہوں، کسی ملک کے رہنے والے 100% مسلمان ہو، کوئی ہندو، سکھ، پارسی، عیسائی کوئی نہ ہو، لیکن نظام میں اگر یہ بات طے نہیں ہے تو نظام غیر اسلامی ہے. وہ ریاست کافرانہ ہے جس میں یہ بات طے نہ کی گئی ہو کہ یہاں پر حاکمیت اللہ کی ہے، اور کوئی قانون سازی اللہ اور اس کے رسول کے وہ منشا کے خلاف نہیں کی جا سکے گی، جو ہمارے ہاں ایک دفعہ ہمیشہ سے موجود رہی ہے کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپنڈنٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. لیکن اس کو آپریٹو کلاوز کی حیثیت سے لایا جائے، 100% آپریٹو، وداؤٹ اینی ایکسپشن، وداؤٹ اینی ریزرویشن، وداؤٹ اینی ایگزمپشن، تب تو وہ اسلام کا تقاضا پورا ہوگا. ورنہ اب ایک بات تو یہ سامنے آئی، ایک ترجمہ یہ ہوگا کہ اے مسلمانوں، ہم نے تمہارے لیے بھی وہی دین مقرر کیا جو نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کے لیے تھا، جو اب ہم نے وہی کیا ہے محمد کی جانب، تاکہ تم اس کو قائم کرو. ایک ترجمہ یہ ہے، ایک ترجمہ یہ ہوگا اے مسلمانوں، دین کے بارے میں ہم نے وہی چیز تم پر عائد کی ہے، وہی فرض تمہارے ذمے لگایا ہے جو ہم نے نوح پر لگایا تھا اور ابراہیم پر اور عیسیٰ پر اور موسیٰ پر، کہ دین کو قائم کرو. یعنی یہ دین کو قائم کرنا تو وہ ہمیشہ کا فرض ہے جو اللہ کے ماننے والوں کے ذمے رہا. توحید اپنی ذاتی زندگی میں، توحید اجتماعی نظام پر، اس کے لیے جدوجہد، اس کے لیے محنت، اس کے لیے کوشش. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی رسول کی جدوجہد ابتدائی دور ہی تک رہ گئی ہو، اسے ساتھی ملے ہی نہیں، ریسپانس ملا ہی نہیں، تو بالفعل دین قائم نہیں ہو سکے گا، لیکن وہ اپنی زندگی اسی میں کھپا کر اللہ کے یہاں چلا جائے. یا کسی رسول کو ساتھی تو ملے لیکن بوجھے ملے، کچے ملے، جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھی، جب ان سے کہا گیا کہ اب جان ہے تیری پرکھ کر میدان میں آؤ، تو انہوں نے پورا جواب دے دیا، سورہ مائدہ میں ہم پڑھا ہے، اذا انت وربک فقاتلا انا هاؤلاء قاعدون. حالانکہ 600,000 افراد تھے جو مصر سے نکلے تھے، تو کم سے کم 50,000 کی نفری تو ہوگی کہ جو جنگ کرنے کے قابل ہوں، لیکن یہ کہ ہمت نہیں کی، لہٰذا بات وہی رہ گئی. یہ دوسری بات ہے، لیکن ایک ہے جدوجہد کا رخ، یہ لازماً یہی رہے گا کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو، اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کا کلمہ سربلند ہو، اللہ کا نظام قائم ہو، حاکمیت خداوندی نافذ ہو، شریعت اسلامی کا نفاذ ہو. یہ جدوجہد اگر نہیں کرتے تو اقامت دین کی جدوجہد آپ نے نہیں کی، اور آپ نے اجتماعی سطح پر اسلام کا حق ادا کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی, اور یہ بہت بڑا جرم. دوسری بات میں نے عرض کی تھی, عقیم الدین, دین کو قائم رکھو یا دین کو قائم کرو, اس میں کوئی فرق نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ دین قائم ہے تو قائم رکھا جائے گا, کہ دشمن اسے گرانا دے, اس کے خلاف آندھیاں چلیں گی. جیسے کہ حضور نے دین کو غالب کر دیا, اب اس کے بعد جو آندھیاں اٹھی, مانے انہیں زکات کی آندھی آئی اور جھوٹے نبیوں کی کا فتنہ اٹھا, حضرت ابراہیم نے ان کو پھتلا اور دین کو قائم رکھا. قائم کرنے کا عمل تو حضور کر گئے تھے, دین کو غالب کر گئے تھے آپ. جعل حق و ذہق الباطل ابن الباطل کادا ذہوقا, لیکن اب جب اس کو گرانے کے لیے, اس دین کا کلا کما کرنے کے لیے طوفان اٹھے, تو سیدھا سپر ہو گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں ہم کہیں گے دین قائم رکھا, حضور نے دین قائم کیا. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے خیمہ اگر گر گیا ہے تو خیموں کو کھڑا کرو, اور خیمہ کھڑا ہوا ہے اور آندھی آ رہی ہے تو خیموں کو کھڑا رکھو. آپ اس کے بانسوں کے ساتھ چمٹ جائیں گے, آپ اس کے کوٹے مضبوط کریں گے, رسیاں باندھیں گے, اس لیے کہ گر نہ جائے. تو خیمے کو کھڑا رکھنا یا خیمے کو کھڑا کرنا, یہ حالات کے اعتبار سے جو ہے بات ایک ہی ہوگی. گر گیا ہے تو کھڑا کرو, اور اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو کھڑا رکھو. ان اقیم الدین فلا تتفرقوا فیہ, اور اس کے بارے میں متفرق نہ ہو جاؤ. ایک تو ہے تفرقہ, یہاں صرف تفرقہ نہیں ہے, فلا تتفرقوا فیہ, اس کے بھی دو مفہوم ہو سکتے, دونوں صحیح ہو. میں وہ سارے امکانات سامنے رکھ رہا ہوں کہ جن میں آدمی خامخواہ پریشان ہو جاتا ہے, فلاں نے یہ ترجمہ کیا, فلاں نے یہ ترجمہ کیا, فلاں نے, اور میرے نزدیک قرآن مجید جو ہے لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, اس میں اگر آپ غور کریں گے تو مضمون ایک ہی ہے. تمہارے لیے دین وہ مقرر کیا تاکہ اسے نافذ کرو, یا تمہارے لیے دین کے بارے میں یہ بات فرض کی جو سب پر فرض کی تھی کہ اسے نافذ کرو, فرق کیا ہوا, کہ اسے قائم کرو یا اسے قائم رکھو, فرق کیا ہوا. اسی طرح ولا تتفرقوا فیہ کا مفہوم کیا ہے, اس دین کے بارے میں متفرق نہ ہو جاؤ, نظام کے بارے میں اختلاف نہ ہو. تفصیلی احکام میں اختلاف ہو سکتا ہے, ہاتھ یہاں بنیں گے کہ یہاں بنیں گے, اختلاف ہو سکتا ہے. آخر مالکی جو ہے وہ آپ شیعوں کو اگر نکال بھی دیں اہل سنت کی فہرست سے تو پھر باہر ہے وہ, لیکن چلیے مالکیوں کو کیا کہیں گے, وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے نہیں پڑھتے, تو کیا اس میں اختلاف کی گنجائش ہوگی کہ نہیں؟ ان تفصیلی جزیات میں تو اختلاف کی گنجائش ہوگی, دین میں تفرقہ نہ کرو. نظام جو ہے وہ بنیادی, اس کے اندر متحد ہو جاؤ. دین ایک ہی رہا ہمیشہ اور دین اب بھی ایک رہے گا. دین میں جمع ہو جاؤ, اگرچہ شریعتوں میں, فقہوں میں, مسلکوں میں تمہارا اختلاف ہو, کوئی حل نہیں. کوئی آمین دل میں کہہ دے, کوئی آمین زبان سے کہہ دے, کوئی رفع دین کر رہا ہے, کوئی نہیں کر رہا ہے, اس کے پاس اپنی دلیل ہے, اس کے پاس اپنی دلیل ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے اختلافات کی گنجائش ہے. دین میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا مفہوم کیا ہوگا, فیہ کی ضمیر کو لایا جائے اقامت کی طرف. یہ جو امر ہے, جو چیز کے تم پر لازم کی گئی ہے, اس میں اختلاف نہ کرو, اقامت دین کے لیے جمع ہو جاؤ. باقی یہ ہے کہ اگر تمہارے مسلک جو ہے وہ مختلف ہوگی تو کوئی حرج نہیں. یہ دونوں اس کا مفہوم ہے, ولا تتفرقوا فیہ. اب اس کے بعد حضور سے فرمایا جا رہا ہے, جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور کے مخاطبین کون کون تھے؟ ایک تھے مشرکین عرب اور ایک تھے اہل کتاب. مشرکین عرب کے بارے میں فرمایا, کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ, اے نبی مشرکین پر تو بڑی بھاری ہے, بہت بہت بڑی بات ہے وہ جو آپ جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں, یعنی وہ اتنے دور جا چکے ہیں, واللہ ضلالم بعیدا, کہ ان کا تو اس کی طرف آنا تو آسان کام نہیں. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ مایوس کرنے کے لیے نہیں, اس لیے کہ آپ بددل نہ ہو. واقعتا ان لوگوں سے آپ توقع جتنی رکھیں گے اتنی ہی پھر طبیعت کے اندر کوفت ہوتی ہے, تو آپ توقع ہی نہ رکھیں. وہ جو غالب نے کہا, جب توقع ہی اٹھ گئی غالب, یا کسی کا گلا کرے کوئی, تو ان سے تو آپ زیادہ امید نہ رکھیے. قبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ, ان میں سے تو اللہ نے فرمایا, اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ چن لے گا اور پسند کر لے گا اپنے لیے جس کو چاہے گا, ویہدی الیہ من ینیب, اور جس کے اندر رجوع ہوگا, انابت ہوگی, اللہ اسے ہدایت دے دے گا. اب یہ بھی ایک ایک لفظ پر بولنے کو جی چاہ رہا ہے لیکن وقت نہیں ہے. یہ دو گوشے ہیں, کسی کو تو اللہ راہ چلتے کو پکڑ لیتا ہے, کدھر جا رہا ہوں ادھر آؤ. حضرت موسیٰ کہاں جا رہے تھے؟ تو اپنے گھر جا رہے تھے, اپنے بیوی بچوں کو لے کر بلا لیا ادھر آؤ, وہ آگ دکھائی اور بلا لیا اور کہا یہ کہا لا قدر یا موسیٰ, ایسے نہیں آگے ہو موسیٰ, یہ ہمارے فیصلے کے تحت یہاں آئے. بس سنا تو کہا لے نفسی, ہم نے تمہیں بنایا, تیار کیا اپنے لیے. ایک تو یہ ہوتا, حضرت عمر جا رہے تھے قتل کرنے کے ارادے سے, اللہ نے پکڑا دیا, کدھر جا رہا ہے, ایمان لاؤ جا کے, راستے میں شکل پیدا کر دی. یہ اللہ کا اجتباع ہے, جس کو چاہے وہ کھینچ لے. ایک یہ ہے کہ خود اپنے دل میں ایک طلب ہے ہدایت کی, تو اللہ نے فرمایا اس کو ہدایت دینا تو ہمارے ذمے ہے، جس کے دل میں طلب ہے، جو خود انابت والا ہے، اس کو تو ہم دیں گے ہدایت، باقی یوں چلتے کو جس کو چاہیں گے پکڑ لیں گے، ہمارا اختیار ہے، اسے ہم بلا لیں گے، کہاں جا رہے ہو، ادھر آؤ. اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب وما تفرقوا. دوسرا گروہ کون سا ہے؟ وہ ہے اہل کتاب کا. حضور کو ان سے بھی توقع تھی کہ آخر یہ لوگ تو وہی والے ہیں، کتاب والے ہیں، نبیوں والے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، ان کو کیا مار پڑی ہے یا تو کیا مصیبت ان کو آ گئی ہے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے؟ اس کا جواب دیا ہے نبی، ان سے بھی توقع نہ رکھتے. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. یہ خود تفرقے میں پڑے ہیں اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح علم آ چکا تھا، اور اس تفرقے کی وجہ کیا ہے؟ بغيا بينهم، ایک دوسرے کے ساتھ ضدم ضدہ، جس کو کہ کہا گیا ہے ایڈلر، ایڈلر نے کہا ہے دی ارتھ ٹو ڈومینیٹ، یہ ایک دوسرے کے اوپر بالا دستی حاصل کرنا کہ ہم اونچے کہ تم اونچے. یہ ہے ان تکون امت ہی اربع من امت، تاکہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھ جائے، اونچا ہو جائے، اٹھ جائے. یہ ہے اصل میں ساری کی ساری کشمکش. تو یہ آپس میں دست و گریبان ہے، تو آپ کی بات کیسے مان لیں گے؟ یہ ہے وہ بات جو کہی گئی، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت لربك الى اجل مسمى. اور اگر نہ ہوتی ایک بات، یہ سورہ، پچھلی سورہ جو ہے سورہ حمیم سجدہ میں یہ مضمون آ چکا ہے، میں نوٹ کرایا تھا، اگر ایک بات تیرے رب کی طرف سے ایک وقت معین تک کے لیے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا کہ یہودی حق پر ہے یا نصارہ حق پر ہے، پھر نصارہ میں کیتھولک ہیں، پروٹیسٹنٹ ہیں، فلاں ہے اور فلاں ہے، اور نہ معلوم کتنی ان کی شاخیں ہیں، یہ تو بدنام تو ہم مسلمان ہیں. حقیقت یہ کہ جتنے فرقے ان میں ہیں شمار میں نہیں آ سکتے. مسلمانوں میں تو واقعہ یہ ہے کہ میں اس کا قائل ہوں کہ فرقے ہیں دو طرف، کلی اور شیعہ کو تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ فرقے ہیں، ان کا اختلاف بنیادی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تصور امامت معصومہ، یہ وہ چیز ہے کہ جس نے بالکل ان کو ہم سے علیحدہ کر دیا، ہمارا اس سے کوئی سرے سے تعلق نہیں، ہم خلافت عامہ کے قائل ہیں اور وہ امامت معصومہ کے قائل ہیں، اس میں بنیادی تقسیم کر دی ہے. آگے یہ کہ فقہ میں لمبے کا فرق نہیں ہے میرے نزدیک، چند معاملات ہیں جن میں کہ بہت زیادہ فرق ہے، لیکن بنیاد میں فرق پڑ گیا، لہذا یہ تو فرقے شمار ہو سکتے ہیں، باقی فرقے ورقے نہیں ہیں. یہ ہمارے ہاں مسلک ہے، حنفی، شافعی، مالکی، اہل حدیث سے مسلک ہے. پھر جو حنفی ہے ان میں دیوبندی، بریلوی، یہ کہاں سے آ گئے؟ اس کا بالکل سمجھ میں نہیں آتا، سوائے اس کے کہ کچھ اپنے بزرگوں کے وہ بہت زیادہ متقبر ہو اپنے بزرگوں کے، باقی حنفی وہ ہے، حنفی یہ ہے، وہی کتاب فقہ کی ان کی ہے، وہی کتاب فقہ کی ان کی، وہی جو اصولی کتب ہے عقائد کی ان کی ہے، وہی تمام عقائد کی کتابیں ان کی. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ صرف زندم زندہ کے سوا کوئی اور مسئلہ نہیں. تو فرمایا کہ یہاں وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. اور بے شک وہ لوگ کے جو وارث بنائے گئے کتاب کے، ان کے بعد وہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب عوام دیکھتے ہیں علماء کو دست و گریبان، ان کا دین پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے. یہ بات پہلے ہم امتوں میں بھی ہوئی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے. نوجوان نسل جو ہے وہ بدنم دین سے کیوں ہوتی ہے؟ یہ مولوی جو ہے آپس میں دست و گریبان ہیں، ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں، ایک ہی رسول کے امتی ہیں، کفر کے فتوے ہیں، مسجدیں علیحدہ ہیں، فلاں ہمارے مسجد کے قریب نہ پھٹکے اور فلاں جو ہے اس کا سایہ بھی نہ آنے پائے. یہ کیا ہے؟ ایک عام نوجوان کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کہ کیا یہی کچھ ہے یہ قرآن؟ کیا یہی کچھ ہے محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتائیے اس کے دل میں دین کی وقت ہوگی، دین کی قدر و قیمت آئے گی، یا دین سے نفرت ہوگی اور دین کی بے وقت ہی ان کے دل میں پیدا ہو جائے گی؟ ان کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی کتاب ہے، ان کا اوڑھنا بچھونا دین ہے، اور ان کا حال یہ ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ پھر اگلی نسلیں جو ہوتی ہیں ان کا اعتماد ہی اٹھتا شروع ہو جاتا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ. اور واقعہ یہ ہے کہ جو لوگ وارث بنائے گئے کتاب کے ان کے بعد، لفی شک منہ مریب، وہ اب اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا. اب آپ نے بات سمجھی، پہلی بات یہ کہ اقامت دین فرض، اس کے لیے جمعیت فرض، اس کے لیے قوت کا فراہم کرنا فرض. پھر نبی سے کہہ دیا گیا ہے نبی آپ زیادہ امید نہ رکھیے ان سے، بددل ہوں گے اگر زیادہ امید رکھیں گے. یہ مشرکین تو ہیں ہی بھٹکے ہوئے بہت دور کے، ان میں سے تو ساتھ کوئی ملے گا آپ کو جو آپ کا دست و بازو بنے، جیسے کہ مکے میں ہوا. 13 برس کی محنت کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے. میرا اندازہ یہ کہ کم سے کم 10 برس جو ہے ان میں تو 100 سے زیادہ آدمی حضور کو نہیں ملے. محمد الرسول اللہ ہے دائی، کوئی ایسا عام آدمی نہیں، اللہ کا رسول، اور 10 برس اور اس کی یاد 100 آدمی. باقی اگر توقع تھی اہل کتاب سے تو وہ سب سے بڑھ کر دشمن نکلے. وہ تو یہ ہے کہ آپ سورہ آراف میں پڑھ چکے ہیں غالباً یا سورہ مائدہ میں کہ سب سے زیادہ دشمن سورہ مائدہ میں, کہ تم دیکھو گے کہ وہ یہود ہیں مسلمانوں کے, حالانکہ پہچانتے تھے حضور کو جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. یار پھول ہوں کما یار پھول اپنا ہو, وجہ یہی ہے کہ اپنا تکبر ہم کیسے مان لیں, ہم خود مسندوں والے ہیں, ہمارا مقام ہے, ہمارا مرتبہ ہے, لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں, آ کر ہم سے فتویٰ مانگتے ہیں, ہم کسی اور کی بات کیسے مان لیں. یہ ہے وہ کہ جو حضور کو مطمئن کر دیا گیا کہ آپ کی منزل بڑی کٹھن ہے, محنت بہت شدید لگے گی, اے محمد یہ کام ایک دو دن میں ہونے والا نہیں ہے. یہ نہ سمجھیے کہ بس آپ دعوت دیں اور ادھر سے فوراً لوگوں کی فوجوں کی فوجیں آ جائیں آپ کی آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کرنے کے لیے, ایسا نہیں ہوگا, بڑا وقت لگے گا. آپ تیسری آیت پر آئیے, فلے دالے کا فدو, رہ نبی اسی کی دعوت دیتے رہیے, فلے دالے کا فدو وستقم کما امرتا, ڈٹے رہیے جیسے کہ آپ کو حکم ہوا ہے. استقامت, اب ایک استقامت تھی اللہ کی بندگی پر, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, ایک استقامت ہے دعوت پر, جمے رہیے اس پر, کام کرتے رہیے, دعوت دیتے رہیے, تو مانتا ہے مانے, نہیں مانتا ہے دفاع ہو. آپ کا کام کیا ہے کہ آپ دعوت دیتے چلے جائیں, لیکن دعوت دیں گے کس کی, کہ قامت دین کی دعوت ہوگی. زانے کا کام اتارے لئے کون ہے, بس اسی کی دعوت دیتے رہیے. ان اقیم الدین, دین کو قائم کرنے کی جد و جہد, ہدف وہ بنانا ہوگا, اس ہدف کی طرف بلاتے رہیے, دعوت دیتے رہیے, آپ اسی کلمے کا اعلان عام کرتے رہیے, آپ لوگوں کو پکارتے رہیے, لیکن پکاریے اس کام کے لیے. اگر آپ نے اس سے کم کر کوئی اپنی منزل معین کر لی تو پھر بات بھڑک ہو جائے گی. منزل اونچی رہنی چاہیے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے, بلکہ یہاں تک ہونی چاہیے کہ پورے پورے عرضے پر غالب کرنا ہے. ہم تو پاکستان میں تو اس کو غالب کرنا چاہتے ہیں, اس کا پہلا قدم ہے. باقی ہماری منزل جو ہے وہ تو یہ ہے کہ پورا قرآن عرضی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہو دین کا غلبہ ہو جائے. فلے ذالے کا فد ہو بس تقیم کما عمر کا ولا تب احوا ہوں, اور نہ پیروی کیجئے ان کی خواہشات کی. وقل, اور کہہ دیجئے, آمنت بما انزل اللہ من کتاب, ذرا غور سے پڑھیے ایک ایک لفظ کو, کہہ دیجئے میں تو ایمان رکھتا ہوں اس پر جو اللہ نے کتاب میں سے نازل فرمایا, اس کتاب پر ہے میرا یقین, میرا وثوق, میرا ایمان. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل قائم کروں. یہ بہت اہم ٹکڑا ہے, مجھے واعظ نہ سمجھو, واعظ آتا ہے, واعظ کہتا ہے, کچھ اس کی لوگ خدمت کر دیتے ہیں, وہ اگلی بستی کو جاتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ سیدھے ہو جاؤ, درست ہو جاؤ, یہ نہیں کہتا کہ ظالموں کا ہاتھ پکڑ لو, وہ یہ نہیں کہتا کہ مظلوموں کی داد رسی کرو, یہ نہیں کہتا. وہ میٹھا میٹھا واعظ کہے گا, کوئی لطیفے سنائے گا, کچھ قصے, کچھ تھوڑا سا چندہ کر لے گا, اس کے بعد آپ نے کچھ مٹی چاپی کر دی, کچھ خدمت کر دی, کو اچھا کھانا کھلا دیا, اس کے بعد وہ اپنی اگلی بستی میں جائے گا, یہی کام سے ریپیٹ کرے گا. اگر پیشہ ور وائز ہے تو اس کا کام یہ ہوگا. حضور فرما رہے ہیں مجھے اس پر قیاس نہ کرنا, میں آیا ہوں اس لیے کہ تمہیں سیدھا کر دوں, اگر تم نے غلط کام کیا ہے تو تمہیں درست کرو, ظلم کر رہے ہو کہ تمہارا ہاتھ روکوں. جیسے کہ حضرت ابو بکر کا خطبہ ہے پہلا, یاد کر لیجیے, جب خلافت کی بیعت ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر کبھی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اسے حق وصول نہ کر دوں, اور تم میں سے ہر ضعیف میرے نزدیک کبھی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوا نہ دے. یہ ہے اصل میں وہ دعوت, وہ مرتوں نے آ دلا بہن, تم سیدھے ہو جاؤ, درست ہو جاؤ, میں اس لیے آیا ہوں, عدل خدا بندی کو قائم کرنے آیا ہوں, نظام عدل و قسط اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کو بالفعل نافذ کرنے آیا ہوں. اللہ ربنا و ربکم. باقی اگر جھگڑ رہے ہیں لوگ, اے نبی یہ آپ کے درپے ہو رہے ہیں, دستوں غریبان ہو رہے ہیں, تو ان سے کہہ دیجئے اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے, لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں, تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں, لا حجت بیننا وبینکم, ہمارے اور تمہارے مابین کسی حجت بازی کا کوئی فائدہ نہیں, اس میں وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ یجمع بیننا, اللہ ہمیں جمع کرے گا, ایک دن آئے گا نا اس کے حضور میں حاضر ہوگے, پتہ چل جائے گا ہوز ہو اینڈ واٹ واٹ, کیا چیز تھی اور کون کیا تھا, پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں تھا, کون حق پر تھا, کون باطل پر تھا. لہذا ہم تم سے الجھنے کے لیے تیار نہیں, ہم تو اپنی بات کہتے رہیں گے, سیدھی بات کہیں گے, سیدھی دعوت پیش کریں گے, جو قبول کرے گا اس کو ہم منفرد کرتے چلے جائیں گے, ایک نظم جماعت کے اندر قوت فراہم کریں گے. کہاں کہ جب قوت فراہم ہو جائے گی پھر ہم تم سے حساب لیں گے. جب محمد رسول اللہ کے پاس طاقت ہوئی تو مکے میں داخل ہو کر فاتح کی حیثیت سے ایک ایک بت کو اٹھا کر زمین پر پٹکا اور توڑ دیا, لیکن 12 برس مکے میں رہے, اسی خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہے جس میں وہ بت رکھے ہوئے تھے. اس لیے کہ وہاں ابھی وہ طاقت فراہم نہیں ہوئی تھی، ابھی وہ دین کے اس غلبے کے لیے کوئی دیش فراہم نہیں ہوا تھا، لہذا اس سے پہلے کوئی اس قسم کی حرکت جو ہے وہ بیکار ہوتی، دس بک توڑتے سو بن جاتے اور اس کا کوئی حاصل کچھ نہ ہوتا. لیکن اب جب آپ آئے ہیں اس تدریج کے ساتھ، اس انقلابی جدوجہد کی تکمیل کے بعد جب آپ آئے ہیں، جہاں الحق و وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، سب ایک ایک کو پٹھا ہے کوڑا ہے کتنا دور کیا، یہ طریقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له، اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑے اس کے بعد کہ اس کی دعوت قبول بھی کی جا چکی ہے، بہت سے لوگوں نے اس کی دعوت قبول کی، دیکھو ہمارا بندہ ابو بکر، دیکھو ہمارا بندہ عثمان، دیکھو ہمارا بندہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایمان لے آئے کہ نہیں آئے. اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی نہ آیا ہو، بالکل کوئی راستہ بنا ہوا نہ ہو تو اس پر چلنا دشوار ہوتا ہے، بڑی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارے بندوں نے پگڈنڈی بنا دی ہے، نشانات راہ موجود ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سرخی ہے خار مغیلا ہے، پتا دیتی ہے تیرے دیوانے یہاں آئے یہاں تک پہنچے. تو اب تو اہل ایمان آ چکے، انہوں نے اپنے آبلے جو ہے ان کے ذریعے سے اس زمین کو سیراب کیا ہے. اب بھی جو لوگ جھگڑ رہے ہیں اور ڈڑے ہوئے ہیں، حجتہم داہظۃ عند ربہم، ان کی حجت، ان کی دلیل ان کے رب کے ہاں بالکل بالکل زائل ہو جانے والی ہے، بے وقت ہے. وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، ان پر اللہ کا غضب ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہے وہ ہستی جس نے نازل فرمایا کتاب کو حق کے ساتھ، اور اتاری میزان، یہ میزان عدل ہے جو اللہ نے اتاری ہے. امرت لعدل بینکم، یہ میزان عدل جو ہے نصب کرنے کے لیے اتاری گئی ہے، اس لیے نہیں کہ اس کی توقیف کرتے رہو، اس پر پی ایچ ڈی کے تھیسس لکھ لو، اس کے لیے جو ہے معاشی نظام پر تھیسس لکھ لی یا پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لی یا فلاں پر، اس کے لیے یہ تھیسس بھی لکھو لیکن پیش نظر ہو اللہ کے دین کو قائم کرنا دل سے، تب تو ہے اس کا مقصد. ورنہ یہ کہ یہ سارا جو ہے آپ کا پڑھنا پڑھانا، ڈگریاں لینا، سندیں لینا، کسی مسجد کے خطیب بن جانا، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ حاصل تو تب ہوگا جب اس نظام کو نصب کرو. اس کے لیے یہ کام ہو رہا ہے تو بہت قیمتی ہے. ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں، حضور نے فرمایا، مصداق شریف میں ہے یہ، کتاب الایمان میں باب العلم اس کی فصل ثالث ہے. حضور فرماتے ہیں من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة، جس شخص کی موت آئی اس حال میں کہ وہ علم کے حصول میں لگا ہوا تھا، لیکن کس لیے؟ تاکہ اس کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے گا. مقصد ہی ان کے حصول کا یہ تھا، مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی پروفیشن میں شائن کرنا ہے یا کوئی بہت کوئی جو ہے کسی دنیاوی کسی شعبے کے اندر آدمی نمایاں ہونا چاہے، بلکہ دین کے احیاء کے لیے علم حاصل کر رہا تھا. ابھی اس کے لیے عملی جدوجہد کا دور شروع نہیں ہوا، ابھی تحصیل علم کے مرحلے میں تھا اور موت آ گئی. تو فرمایا کہ اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعۃ قریب، تمہیں کیا معلوم شاید کہ قیامت قریب آ لگی ہے. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی مچاتے ہیں اس قیامت کی وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے. والذین آمنوا مشرکون منها، اور جو ایمان رکھتے ہیں وہ لرزا و ترسا رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں. فیعلمون ان الحق، اور انہیں یہ یقین ہے کہ قیامت حق ہے، وہ آ کر رہے گی. الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں یا شک کر رہے ہیں وہ بڑی دور کی گمراہی میں پڑ چکے ہیں. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اب یہاں پر معاملہ وہ آ رہا ہے، اس دنیا میں اقامت دین کی جدوجہد کریں تو کھائیں گے کیا؟ یہ تو مانا کہ رہیں دلی میں پر کھائیں گے کیا؟ اب یہ پروفیشن ہے اور یہ مسئلہ ہے اور یہ بیوی بچے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ سارے آ جاتے ہیں انسان کے سامنے. کب؟ جب معاملہ آئے دین کا اور اقامت دین کی جدوجہد کا. اس کا فرما رہا ہے اللہ لطیف بعبادہ، اللہ نہایت باریک بین ہے اپنے بندوں کے حالات کو دیکھنے والا، وہ جانتا ہے میرے کس بندے کو کتنی ضرورت ہے. یرزق کو من یشاء، وہ دیتا ہے جس جس کو چاہتا ہے. وہ القوی العزیز، اور وہ قوی ہے اور عزیز ہے، زبردست ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو کوئی دنیا کی کھیتی کا طالب بن جائے گا ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر. من کان یرید حرث الآخرۃ، جو کوئی طالب ہوگا آخرت کی کھیتی کا، نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں برکت دیتے رہیں گے، بڑھاتے رہیں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا طالب بنے گا، روتے ہی منہا، ہم دے دلا دیں گے اسے اس میں سے کچھ، وما له في الآخرة من نصیب، اور اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یہ مضمون میں نے عرض کیا تھا سورہ بنی اسرائیل میں جو آیا ہے وہ کلائمیکس ہے اس مضمون کا قرآن مجید میں. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیہا وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا. یہ ہے کہ جو وہاں یہ آیت آئی ہم لہم شرکاء شرعوا له من الدین ما لم یأذن به اللہ. کیا ان کے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں کوئی شے کوئی راستہ مقرر کیا ہو جس کی کہ اللہ نے اجازت نہ دی ہو. یہ ذرا گہری آیت ہے شرک کے اعتبار سے کہ جتنے مشرکانہ نظام دنیا میں ہیں کسی کے پاس بھی کوئی شریعت موجود نہیں ہے. وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ ہمارے معبودوں نے ہمیں ہدایت دی ہے. پوجیں گے چومیں گے چاٹیں گے جو چاہیں کریں گے دنڈوت کریں گے سر جھکائیں گے سجدے کریں گے سب کریں گے. بھائی لاؤ کو انہوں نے ہدایت نامہ بھی بھیجا آپ کے لیے نہیں. کسی کے پاس نہیں. کسی دیوی دیوتا کا بھیجا ہوا جھوٹ موٹ کا بھی کوئی ہو کہ منسوبی ہو ان کی طرف کہ یہ ہے ان کی طرف سے ہدایت نامہ. یہ ہے جس کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے ہم لہم شرکا شرعوا له من الدین ما لم یأذن به اللہ. کہاں ہے اب مسلمانوں میں جو شرک کے اندر پڑے ہوئے ہیں آخر شریعت تو وہ یہی مانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس شریعت سے فرار کے لیے سارے رستے ہیں کہ کوئی ہمیں شارٹ کٹ مل جائے کوئی بزرگ کا دامن پکڑے اور نکل جائے حرام خوریاں ساری کرتے رہے اور سارے غلط کام جو ہمارے جاری رہے لیکن کوئی ہو جس کی مٹھی چاپی کر دے تھوڑی سی اور بیڑا پار ہو جائے. یہ ہے وہ چالاکی اور ہوشیاری کہ جو ہم اختیار کرتے ہیں یہ سارے راستے ہم نے اس سے طے کی جاتی ہیں لیکن شریعت کو اگر ہے تو وہ محمد ہی کی لائی ہوئی ہے اللہ ہی کی عطا کی ہوئی ہے. ہم لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم. اور اگر فیصلۃ البات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کا بھی قصہ چکا دیا گیا ہوتا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور ان ظالموں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. اب جو آیات آگے آ رہی ہیں یہ کچھ 14-15 آیات یہ بہت عظیم ہیں لیکن میں یہاں تیزی سے گزروں گا اس لیے کہ یہ مکی صورتوں کے مشترک مضامین ہیں. اس کے بعد ایک اہم مضمون آئے گا جو اس صورت کے عموم سے متعلق ہے اس پر ہم کچھ توجہ دل کریں گے. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا. یہ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. دیکھو گے تم ظالموں کو لرز رہے ہوں گے ڈر رہے ہوں گے اپنے کرتوتوں کے خیال سے. معلوم ہوگا کہ اب تو حاضر ہو جائے نہ کرا. مما کسبوا وهو واقعهم بهم.